بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک خطاب جس کا عنوان ہے قرآن اور احیاء اسلام.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال تبارک وتعالی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. حضرات، میں نے ابھی قرآن حکیم کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں سے پہلی آیت جو اس کا بڑا حصہ ہے، جزو اعظم، وہ قرآن مجید میں تین مقامات پر بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ وارد ہوا، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، تین مقامات پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ الفاظ اس طور سے آئے ہیں کہ ایک شرشے تک کا فرق نہیں. دو مقامات پر ہے اختتامی کلمات ولو کرہ المشرکون، ایک مقام پر ہے وکفا باللہ شہیدا. اسی طرح دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، جو ان الفاظ میں سورہ جمعہ میں وارد ہوئی ہے، لیکن اس کا مضمون بھی قرآن مجید میں چار مقامات پر وارد ہوا ہے. سورہ بقرہ کے 15 رکوع میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں یہی الفاظ آئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پھر 18 رکوع میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبوت محمدی کا ظہور علی صاحب الصلاۃ والسلام. اس کے لیے الفاظ وہی آئے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پھر اگلی سورت میں سورہ آل عمران میں یہ مضمون اور گمبھیر انداز میں آیا ہے، لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر یہ مضمون سورہ جمعہ کی اس آیت میں بھی آیا کہ جو میں نے تلاوت کی تھی. ان دونوں کے مابین ربط یہ ہے کہ پہلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کو معین کر رہی ہے، اور دوسری آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسی منہاج کو بیان کر رہی ہے، مقصد کیا ہے اور اس مقصد کے حصول کا طریق کیا ہے. یہ دونوں مضامین اپنی جگہ پر نہایت اہم ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک میں بھی انسان ٹھوکر کھا جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری سعی و جہد وہ بیکار اور لاحاصل ہو جائے. اگر ہدف ہی صحیح معین نہ ہوا، بقول علامہ اقبال، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. اگر ہدف غلط ہو گیا تو بھاگ دوڑ جو ہے اس کا نتیجہ جو بھی نکلے گا، وہ اس فارسی شعر میں بہت صحیح اس کی ترجمانی ہوئی کہ ترسم کے بے کعبہ نہ رسی یہ رابی کی راہ کے تم ہی روی بترکستان. اسی طریقے سے اگر طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے تو چاہے کتنا ہی خلوص اور اخلاص ہو اور کتنی ہی محنت کی جائے، جو مطلوبہ نتیجہ ہے وہ برآمد نہیں ہوگا. پہلی آیت کے ضمن میں ایک اور بات میں آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جسے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا ہے ازالت الخفاء خلافت الخلفاء میں، کہ اس آیہ مبارکہ میں اسلام کے جس غلبے کا ذکر ہے اور جو مقصد بعثت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک درجے میں تو پورا ہو گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن یہ بتمام و کمال پورا ہو کر رہے گا قیامت سے قبل، بئی طور کے پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جزیرہ نما عرب میں اس دین کو غالب کیا۔ یہ اس آیت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے بھی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اور اس کی گواہی ہمیں بہت سی روایات سے ملتی ہے، قرب قیامت کے زمانے کے جتنے بھی حالات و واقعات پیشین گوئیوں کی صورت میں احادیث میں وارد ہوئے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل ایک عالمی غلبہ اسلام کا دور آ کر۔ اسی سلسلے کی دو حدیثیں بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ خبر ایک اور انداز میں دی گئی ہے۔ پہلی روایت جو ہے جس کو امام ترمذی لائے ہیں، جس کے راوی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المکر لا یدرا اوله خیر ام آخره۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کی مثال بارش کسی ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یا آخری حصہ بہتر ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دور جسے ہم لازماً اپنا عہد ذرری کہتے ہیں، وہ ہمارے قرون اولا جن کی افضلیت جو ہے اپنی جگہ مسلم ہے، افضلیت میں اس تک کوئی اور دور نہیں پہنچ پائے گا، لیکن کوئی پہلو ایسے ہے، کوئی اعتبار ایسا بھی ہے جس کے روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو، اور یہ آخر امت ہے، آخر الامم، انا آخر النبیین وانتم آخر الامم، اس آخری امت کا آخری زمانہ جو ہے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کسی خاص پہلو سے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ بہتر ہوگا۔ یہ روایت رزین میں حضرت جعفر صادق سے بھی مروی ہے۔ حضرت جعفر صادق اسے اپنے والد بزرگوار حضرت محمد باقر سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد حضرت علی بن حسین سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو اہل بیت کا روایت کا، ظاہر بات ہے کہ یہ بھی سلسلہ تو ذہب ہے۔ جیسے روایت میں ہمارے ہاں نافع ان عبداللہ ان سالم ان عبداللہ ابن عمر، یہ سلسلہ تو ذہب شمار ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی سنہری زنجیر ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا، خوشخبری حاصل کرو، خوشخبری حاصل کرو، انما مثل امتی مثل الغیث، فرق صرف یہ ہو رہا ہے وہاں لفظ مثل ہے یہاں غیث ہے، میری امت کی مثال بارش کسی ہے، لا یدرا آخرہ خیر ام اولہ، جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہوتا ہے یا آخری، او کا حدیقت، یا اس کی مثال اس باغ کیسی ہے، اطعم منہا فوج عاما ثم اطعم فوج عاما لعل آخرها فوجا ان یکون اعرضها عرضا واعمقها عمقا واحسنها حسنا، یا پھر اس کی مثال اس باغ کے مانند ہے جس سے ایک سال تک ایک جماعت نے فائدہ اٹھایا یعنی خوب کھایا، پھر دوسرے سال ایک اور جماعت نے فائدہ اٹھایا اور اس کے پھلوں وغیرہ سے کو کھایا، ممکن ہے وہ جماعت جس نے آخر میں باغ سے نفع حاصل کیا ہے عرض و عمق میں یعنی تعداد میں پہلی جماعت سے زیادہ ہو اور خوبیوں میں بھی اس سے بہتر۔ تو یہ مضمون بھی گویا کہ ایک طور سے اس مضمون کی تائید کر رہا ہے کہ جو اس آیہ مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی نے بیان کیا، جس کی تائید میں وہ احادیث بھی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل اسلام کا ایک عالمی غلبہ ہوگا، اس امت کا وہ جو آخری دور ہوگا وہ بہترین دور ہوگا، اور بعض پہلوؤں سے حضور نے اس کا تقابل اس اولین دور سے بھی کر دیا ہے کہ جس کی افضلیت مسلم۔ اب اگر وہ دور آنے والا ہے تو اس دور کے لیے جد و جہد، یہ صرف ایک ذوقی سی بحث ہوگی کہ ہم اس جد و جہد کو احیاء اسلام کا نام دیں یا احیاء مسلمان کا نام دیں، احیاء ملت کا نام دیں، یہ صرف ایک بات جو ہے تعبیر کا فرق ہے، ورنہ حدیث شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، اسی مشکات میں وہ روایت ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من طلب العلم من مات وهو يطلب العلم جس شخص کی موت واقع ہوئی اس حال میں کہ وہ علم کی تحصیل میں لگا ہوا تھا، لیکن کس لیے؟ لے یحیی یا بہل اسلام، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو زندہ کرے. فبینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں، یعنی اس کا رتبہ صدیقین کے برابر ہو جائے گا. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، اسلام ایک ابدی حقیقت ہے، اس پر موت وارد نہیں ہوتی. موت اس نسبت پر وارد ہوتی ہے جو مسلمان اور اسلام کے درمیان ہے. لیکن یہ کہ مجازن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اسی معنی میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یوشک و یاتی زمان، ایک وقت وہ آئے گا، لا یبقا من الاسلام لسمہ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ نہ رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کے الفاظ کے، اس کے حروف یہ باقی رہ جائیں گے اور کچھ نہ ہو، یعنی اس کے حقیقی معنی معارف اور جو کچھ کے اس کو ایک عملی شکل میں نظر آنا چاہیے، جس کو ابھی بجا طور پر علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے مرزا صاحب نے فرمایا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، وہ قرآن مجسم کہیں نظر نہیں آئیں گے، وہ معنی قرآن کے جو ہے عالم واقعہ میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، ورنہ قرآن تو محفوظ رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ رفت سوزے سینے تاتار و کرد، یا مسلمان مرد یا قرآن بے مرد. یہ تاتار اور کرد جو اقوام تھی جنہوں نے ایک زمانے میں، وہ جو جس پر تقریر ختم کی ہے مرزا صاحب نے، بالکل صحیح بات ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر تھا، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور کسی اور کو لے آئیں گے. تاریخ میں ایک مرتبہ یہ ہو چکا ہے، چنانچہ عربوں سے وہ جھنڈا چھین کر ترکوں کے حوالے کیا گیا. وہی کرد تھے کہ جو ایک زمانے میں عالم اسلام کو سہارا دیے رہے، اور پھر وہ تاتاری تھے کہ جنہوں نے اس جھنڈے کو بہت دیر تک اٹھائے رکھا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی معاملہ ختم نظر آ رہا ہے کہ رفت سوزے سینے تاتار و کرد، تو سبب کیا ہے؟ یا مسلمان مرد یا قرآن مرد. تو اب یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے ہم دوچار ہیں. سوال یہ ہے کہ اب طریقہ کیا ہے اس ریوائیول کا؟ وہ ریوائیول چاہے اسلام کا ریوائیول ہو، وہ ریوائیول چاہے قرآن کا ریوائیول ہو، وہ ریوائیول چاہے مسلمانوں کا ریوائیول ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ضمن میں ایک قول تو امام مالک، امام دار الحجرہ، ان کا قول ہے کہ جو نقل کیا اس دور میں، اس کی طرف متوجہ کیا سب سے پہلے مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم نے، اور پھر وہ قول کافی نقل ہوا ہے. بڑا ہی حکیمانہ جملہ ہے، حکیمانہ قول ہے امام مالک کا رحمۃ اللہ علیہ، لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اول. یہ جان لو، اب آخر امت اور اول امت کے الفاظ جو اس قول میں آ رہے ہیں امام مالک کے، یہ ان دونوں حدیثوں کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھتے ہیں. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی مگر بالکل اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ اس کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. وہی پہلا اور آخری حصہ کہ لا یدرا اولھا خیر ام آخرھا، لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولھا. تو یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جس پر میں کچھ باتیں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، وہ منہاج کیا ہے. اس کو میں سب سے پہلے تو ایک جملے میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ وہ منہاج وہی ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج تھا. لیکن وہ منہاج تھا کیا؟ میرے نزدیک اس کو اگر ایک لفظ سے تعبیر کیا جائے تو وہ ایک انقلابی منہاج تھا. میں آج در حقیقت اسی چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے میری مراد کیا ہے. مختلف طریقے جو ہیں کام کرنے کے، کسی مقصدی جد و جہد کے، وہ کیا کیا ہیں، ان میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ انقلابی منہاج کیا ہے، اس کے ابتدائی مراحل کیا ہیں، اس کے تکمیلی مراحل کیا ہیں. دیکھیے، جو کام بھی کسی مقصد کے تحت کیا جا رہا ہو، اجتماعی کام، اس کی نوعیتیں جہاں تک میں نے غور کیا ہے تین ہو سکتی ہیں. یا وہ انقلابی نوعیت کا کام ہوگا، یا سیاسی نوعیت کا کام ہوگا، یا اصلاحی نوعیت کا کام ہوگا. یہ تین کام ہیں، جن میں سے جو دو مؤخر الذکر ہیں ان کو میں قرار دوں گا کہ وہ جزوی کام ہوتے ہیں، جبکہ پہلا جو ہے انقلابی کام وہ بڑا کلی اور بنیادی اور اساسی ہوتا ہے. یعنی اگر تو کوئی نظام جو کسی معاشرے میں قائم ہے، کسی ملک میں، کسی خطہ زمین میں، اگر تو آپ کو اس کی اساسات سے اتفاق ہے، اس کی بنیادوں سے اختلاف نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر جو سٹرکچر ہے اس میں بعض جزوی ترمیمیں آپ چاہتے ہیں، وہ جزوی ترمیمیں اگر سیاسی میدان میں آپ کو مطلوب ہے تو سیاسی آپ مہم چلائیں گے، اور اگر وہ جزوی ترمیمیں آپ کو سماجی سطح پر درکار ہیں تو اس کے لیے کوئی اصلاحی جد و جہد ہوگی۔ یہ اصلاحی جد و جہد یا سیاسی جد و جہد یہ اس صورت میں ہوتی ہے جبکہ بنیادی طور پر وہ نظام غلط نہ سمجھا جا رہا ہو، بلکہ اس کی اساسات کو قبول کرتے ہوئے اس میں کچھ جزوی ترامیم، اس میں کچھ جزوی اصلاحات پیش آئے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ ہو یا انگلستان ہو، وہ جو نظام ہے ان کا اس پر قوم متحد ہے، وہ ہوں گے شاذ، کوئی 1% لوگ ہوں گے، آخر کمیونسٹ وہاں بھی بستے ہیں، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی قوم وہ اپنے اس نظام پر مطمئن ہے کہ نظام درست ہے۔ اب اس نظام کے تحت اس نظام کو چلانے والے ہاتھ جو ہیں، سیاسی جو بھی جماعتیں بنتی ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس ذرا یہ بہتر پروگرام ہے، ہم اس مسئلے کو یوں حل کریں گے، ہم امیگریشن پرابلم کو یوں ٹیکل کریں گے، ہم انفلیشن کو اس طریقے سے اس سے مقابلہ کریں گے، دوسرے کے سامنے کوئی اور پروگرام ہے۔ یہ مینیفیسٹوز کے جو اساسی طور پر اس نظام کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے بلکہ صرف جزوی اصلاحات لے کر سامنے آتے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے کہ الیکشن کا میدان ہے، آپ الیکٹوریٹ کو اپیل کیجئے اور ان کے سامنے اپنے اپنے پروگرام رکھیے، چاہے وہ کنزرویٹوز کو وہ ووٹ دے دیں گے تو ان کی حکومت بن جائے گی، لیبر پارٹی کو ووٹ مل جائیں گے ان کی حکومت بن جائے گی، پھر کیجئے جیسا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ اگر یہ ہو کہ انگلستان میں کچھ کمیونسٹ ہو، وہ اگر کوئی جد و جہد اپنی سوچیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس الیکشن وغیرہ کے ہنگامے کی طرف ان کی کبھی کوئی توجہ نہیں ہو، اس لیے کہ ان کے نزدیک تو وہ نظام بنیادی طور پر غلط ہے، انہیں اس نظام کی جڑوں پر تیشہ لگانا ہے، اس پورے نظام کو بدلنا ہے، لہذا ان کی جد و جہد جو ہے وہ بالکل ایک مختلف رخ اختیار کرے گی۔ اس جد و جہد کو میں انقلابی جد و جہد سے تعبیر کر رہا ہوں، اور جو پہلی ہے یہ سیاسی، اور یا اگر وہ سماجی میدان میں ہو کچھ رسومات، اصلاح الرسوم جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے کوششیں کی ہیں، یہ اصلاحی عمل ہوتا ہے اگر سماجی اور معاشرتی سطح پر ہو، اگر حکومت کی سطح پر ہو وہ سیاسی عمل ہے، لیکن پورے نظام کو بنیادی طور پر جڑ سے اکھیڑ کر اس کی جگہ کوئی اور نظام قائم کرنا ہو تو اس کے لیے نہ وہ سیاسی عمل مفید ہے، نہ کوئی اصلاحی نوعیت کی جد و جہد جو ہے نتیجہ خیز ہوگی، بلکہ اس کے لیے ایک انقلابی جد و جہد لازم ہے۔ اب میں نے یہ تین اصطلاحات جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ انقلابی جد و جہد کے لوازم کیا ہیں، اختصار کے ساتھ وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ میرے سامنے تین اصطلاحات ہیں، اور ان کو میں دو گروپوں میں اپنے ذہن میں رکھے ہوئے ہوں، آپ کے سامنے بھی غور کے لیے رکھ رہا ہوں۔ پہلے تین کو میں اساسی منہاج کہتا ہوں، اور دوسرے تین جو ہے وہ تکمیلی مراحل ہے اس انقلابی پروسیس کے۔ جو اساسی منہاج جو ہے اس کا، اس میں سب سے پہلے ناگزیر اور لازمی بات یہ ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ ہو، کوئی انقلابی فکر ہو جو اس نظام کو چیلنج کر رہا ہو، بالکل اس کی جڑوں پر، فکری سطح پر، اس کا جو بھی فکری اساس ہے کا ڈھانچہ ہے تو اس کو چیلنج کرے، بنیادی طور پر مختلف ہو۔ اگر پھر میں عرض کروں گا، اگر بات کوئی جزوی سی ہے، ثانوی درجے میں اختلاف ہے، تو انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ انقلابی جدوجہد درکار ہی وہاں ہے کہ جہاں جڑ سے ایک نظام کو بدلنا ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایک انقلابی فکر ہونا چاہیے، وہ فکر مربوط بھی ہو، وہ فکر اپیل بھی کرے، وہ فکر اس کائنات کی بھی ایک تعبیر کرے گا، وہ فکر حیات انسانی کے لیے بھی ایک تعبیر دے گا، وہ فکر تاریخ انسانی کی بھی ایک توجیہ کرے گا۔ ایک مکمل اور گمبھیر فکر جو ہے، ماں بعد الطبیعات سے لے کر عمرانیات تک، اس کے تمام شعبوں پر محیط اگر فکر نہیں ہے انقلابی کہ جو اپنے اس پورے نظام کو ہر پہلو سے بیان کر رہا ہو، تو ظاہر بات ہے کہ گویا کہ پہلا ہی قدم پورا نہیں ہوا کسی انقلابی جدوجہد کے آغاز کا۔ یہ انقلابی فکر، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اب یہ تو ذرا مذہبی اصطلاحات ہیں، ان سے ذرا بچ جائیے، اس کی نشر و اشاعت کہیے، اس کا پھیلانا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا کر لوگوں کے ذہنوں میں اس کو اتارنا ہے تاکہ لوگوں کی فکر اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، یہ ہے پہلا قدم انقلابی فکر، اور اس کی دعوت، اور اس کی تبلیغ، اس کی نشر اور اشاعت۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ بھی اس کو قبول کریں، اب ان کو منظم بھی کیا جائے نمبر دو، اور ان کی تربیت کی جائے نمبر تین۔ یہ تین اصطلاحات علیحدہ علیحدہ رکھیے، ایک دعوت و تبلیغ، دوسرے تنظیم آرگنائزیشن، اور تیسرے ان کی تربیت۔ اس لیے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے آخر موب صرف جو ہے انقلاب برپا نہیں کر سکتا، آرگنائز طاقت چاہیے، ہجوم جو ہے وہ جو علامہ اقبال نے بڑا لطیف طنز کیا ہے کہ عید آزاداں شکوہ ملک دی اور عید محکومہ ہجوم مومنی. تو یہ ہجوم جو ہے یہ کوئی وقتی سا کام تو کر سکتا ہے, کوئی جوش کوئی ہنگامے میں آ کر, کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہو تو وہ گھسیٹ لی جائے گی, کسی وقت کوئی مذہبی جوش میں آ کر مسجد تو بنا دی شبر میں ایما کی حرارت والوں نے, اور من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا, موب یہ کام تو کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ کوئی انقلاب جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس انقلابی فکر کو اختیار کرنے والے ایک ڈسپلنڈ فورس نہ بنے, آرگنائزڈ اینڈ ڈسپلنڈ فورس, جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے بنیان مرسوس کے الفاظ سے, سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور تیسری بات یہ کہ ہر انقلاب جو ہے وہ اپنے کارکنوں کا ایک خاص مزاج چاہتا ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ فرق واقع ہوگا کہ کس نوعیت کا انقلاب پیش نظر ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن یہ ہے کہ ان کارکنوں کی تربیت اگر نہیں ہے, اگر ٹریننگ نہیں ہے اپنے پیش نظر انقلاب کی مناسبت سے, تو بھی یہ ابتدائی مرحلے میں ہی گویا کہ وہ انقلاب ناکام ہو جائے گا. تو یہ تین ہے الفاظ, ان کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے. انقلابی فکر کی اشاعت نمبر ایک, اس فکر کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا ایک آرگنائز فورس کی شکل دینا نمبر دو, اور ان کی تربیت نمبر تین. یہ تین الفاظ جو ہے ان کو بریکٹ کیجئے تو یہ اساسی منہاج ہے میرے تجزیے کے مطابق. اس کے بعد ہے اس کا تکمیلی منہاج. تکمیلی منہاج اگر ایک لفظ میں اس کو بیان کیا جائے تو وہ لفظ ہے تصادم, جس کا نقشہ کھینچا علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں. وہ پہلا منہاج اور دوسرا منہاج جمع کر دیا ایک شعر میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا موجز نما شعر ہے یہ, بڑا ہی اعجاز اس میں ہے. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن, چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ میں اسی اعتبار سے گروپ کر رہا ہوں کہ ایک وہ ہے دعوت تنظیم تربیت, اور پھر دوسرا جو ہے چون پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن, یہ ہے تصادم کا مرحلہ. لیکن اس تصادم کے مرحلے کو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا مرحلہ ہے جسے میں پیسیو ریزسٹنس کے نام سے آپ کے سامنے تعبیر کر رہا ہوں. اس کا آغاز, اور یہ بھی جان لیجئے کہ بیان کرنے میں یہ مراحل جدا جدا آتے ہیں, لیکن بالفعل دنیا میں یہ تقریباً ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں. لہذا پیسیو ریزسٹنس تو عین شروع ہو جائے گی اس دعوت اور انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت کے مرحلے میں, جب وہ خیال پھیلانے کی کوشش کی جائے گی تو معاشرہ اپنے سابق نظریات کا تحفظ کرے گا. وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی انقلابی فکر جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں پھیلے, جس کو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے کہ نظام کوہنا کے پاس بانو, یہ معرض انقلاب میں ہے, ہوش میں آؤ اور اپنے اس نظام کی مدافعت کے لیے تیار ہو جاؤ, اپنی قوتیں مجتمع کرو. تو وہ جب فکر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے, اسی وقت سے تشدد اور پرسیکیوشن دباؤ جو ہے اس کے تمام حربے آزمائے جاتے ہیں, کہ اسی مرحلے پر کیونکہ ان کے اعتبار سے وہ ایون ہے تو نپ دی ایون ان دی بڈ, یہ بالکل فطری بات ہے کہ اس کو یہیں پر کچل دیا جائے, یہ فکر جو ہے پھیل لینا پائے. لیکن اس مرحلے میں کسی بھی انقلابی عمل میں آپ دیکھیں گے کہ جھیلو برداشت کرو, ریٹیلیٹ نہ کرو, اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ. کوئی انقلابی اگر جد و جہد اس مرحلے میں وائلنٹ ہو جائے گی وہ کچل دی جائے گی, ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ ابھی اس کی قوت نہیں بنی ہے, اس میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے, وائبلٹی اس کی اتنی نہیں ہے. اس مرحلے پر اگر وہ آ جاتی ہے وائلنس پر, تو پھر پورے معاشرے کو ایک اخلاقی جواز اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اس تشدد کو اور شدید کرنے پر کے لیے, لہذا وہ طاقت جو ہے کچل دی جاتی ہے. تو پہلا مرحلہ ہے پیسیو ریزسٹنس, اپنی دعوتی سرگرمی کو جاری رکھو, اپنے موقف پر ڈٹے رہو, تمہیں مارا جائے تو مار کھاؤ, تمہیں اگر دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تو لیٹ جاؤ, تمہیں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. اس کے بعد جب قوت زیادہ بڑھ جاتی ہے, ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت کا عمل جاری ہے, جب قوت اتنی ہو کہ معلوم ہو کہ اب کسی درجے میں ایک تصادم جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے, تو پھر وہ ایکٹیو ریزسٹنس کا دور ہے. اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو, یوں ہی مار نہ کھاؤ, یوں ہی بالکل مردہ بدست زندہ کے مانند دہکتے ہوئے انگاروں پر نہ لیٹ جاؤ, بلکہ یہ کہ تمہارے ہاتھ بھی کھول دیے گئے. اور پھر اسی کا اگلا مرحلہ ہے آرمڈ کانفلکٹ, مسلح تصادم, جس کے بغیر کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا. یہ جان لیجیے, انقلاب اگر نظام کو بدلنا ہے, نظام کبھی نہیں بدلا جائے گا بغیر اس مسلح تصادم. میں اس پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر قتال کا مرحلہ آیا ہے تو یہ ثبوت قطعی ہے اس بات کا کہ کبھی کوئی انقلاب نہیں آ سکتا بغیر اس مرحلے کے، اگر آ سکتا ہوتا تو وہ انقلاب محمدی ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ انقلاب کے ان چھ مرحلوں کو، میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں ایک مینیچر میں، اگر دیکھنا چاہیں آپ جو بقیہ انقلابات میں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کئی نسلوں پر پھیلے ہوئے ہوں. انقلابی فکر کسی اور نے دیا، پھر کسی عملی جد و جہد کا آغاز کسی اور نے کیا، تکمیلی مرحلہ کسی اور کی رہنمائی میں وہ پورا ہوا، لیکن یہ پورا پروسیس ان مینیچر ایک لائف سپین میں کل 22 برس میں آپ کو ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کہ اس میں یہ سارے کے سارے مراحل پورے ہوں. بہرحال یہ چھ مراحل ہیں جن کو میں انقلاب کے لازمی اجزاء کہتا ہوں، جن میں سے پہلے تین اساس ہیں، بنیاد ہیں، میں ابھی بتاؤں گا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اور دوسرے تین جو ہیں وہ تکمیلی مراحل ہیں انقلابی عمل کے. اساسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انقلابوں کے درمیان جو فرق اور تفاوت ہوتا ہے وہ اس لیول پر طے ہوتا ہے. نظریے کا فرق ہے جو معین کرے گا کہ انقلاب کس رخ پر ہے، آیا یہ خدا پرستانہ انقلاب ہے یا الہاد اور مادہ پرستانہ انقلاب ہے. وہ جو فکر ہے اگر وہ مادہ پرستانہ فکر ہے تو انقلاب جو ہے کسی اور اوپر جا رہا ہے، اگر وہ خدا پرستانہ اور ایمان کی بنیاد پر جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، فکر جو ہے وہ ایمان کی فکر ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ رخ بدل جائے گا. اسی طریقے سے تربیت کا پورا تصور بھی بدل جائے گا. مثلا ایک کمیونسٹ ریولیوشن کے لیے طہارت نفس اور تزکیہ نفس کی کوئی احتیاج نہیں، سیکس ڈسپلن کی کوئی ضرورت نہیں، کارکنوں میں بس جوش ہونا چاہیے، دیوانگی ہونی چاہیے، اپنی جان دے دینے کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ جنسی اگر کوئی آزادی ہے تو ہو، کوئی بات نہیں، اباحیت ان کے اندر ہے تو جتنی چاہے ہو، کوئی حرج نہیں، بلکہ انکریج کیا جائے گا کہ خام خواہ گھر گرستی کے بندھنوں میں بند کر اور یہ بوجھ اگر اپنے گلے میں ڈال لیا تو انقلاب کے لیے کام کیسے کرو گے. لہذا جنسی پیاس اگر کبھی لگتی ہے تو جیسے کہیں سے پانی پی لے تو ایسے جہاں سے اس جنسی پیاس کو آپ بجھا سکے بجھا لیں. اس کے لیے خام خواہ کوئی سیکس ڈسپلن اور اس کی حدود و قیود کے اوپر اپنے اوپر عائد کرنا، اور یہ طہارت نفس اور تزکیہ نفس اور مکارم اخلاق اور محاسن اخلاق، ان کا کوئی ذکر وہاں ضرورت نہیں. وہاں صرف ایک انقلابی کردار چاہیے، جوش چاہیے، جذبہ چاہیے، مرنے کا ولولہ چاہیے، جان دے دینے کے لیے قربانی، اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے ایک جوش چاہیے، بس یہ چیزیں درکار ہیں. یا پھر ڈسپلن، یہ تو مشترک چیز ہوگی کہ کوئی بھی، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بات آگے چل ہی نہیں سکتی، لیکن اصل فرق جو واقع ہوتا ہے وہ بنیادی فکر کیا ہے جس سے رخ معین ہوگا، اور پھر کارکنوں کی تربیت، اس کا نظام کیا ہے، اس کے کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے. ان دو چیزوں میں وہ فرق ہو جائے گا زمین و آسمان کا. کہ مثلا اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک مارکسسٹ ریولیوشن ہے تو فکر کیا ہے اس کا، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، مادہ پرستی اپنی انتہا کو پہنچی، ہر روحانیت کا انکار مطلق، وہی کوئی شے نہیں ہے، زندگی بات موت کا کوئی تصور نہیں ہے، سارے اخلاق اور کردار کا معاملہ بھی ہماری معاشیات کی بنیاد پر طے ہوگا، ہر چیز کی نفی کلی، مادیت اپنی انتہا کو پہنچی اور اس نے ایک فکر کی شکل اختیار کی. اس میں کوئی شک نہیں، فکر مربوط ہے مادیت کی سطح پر، اس کی چولیں ایک دوسرے میں بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں. علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ نیس پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، ایک کتاب ہے اس کے پاس، کتاب بڑی مربوط ہے. مادیت کی سطح پر وہ فلسفہ جو ہے بہت مضبوط ہے، اس کے دلائل بہت قوی ہیں، اس نے اس کائنات کی بھی توجیہ کی ہے، اس نے تاریخ انسانی کی بھی ایک توجیہ کی ہے، اس نے اخلاقیات کی بھی ایک توجیہ کی ہے، ہر سطح پر اس نے کامل فکر دیا، لیکن اس فکر کے لیے مادیت اپنی انتہا پر، میٹیریلزم ایٹ اٹس ایکسٹریم، ایٹ اٹس زینتھ، یہ اس فکر کا عنوان ہے. اور جو محمدی انقلاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فکر بالکل مخالف ہے. اس کائنات کو تم شک کر سکتے ہو کہ ہے یا نہیں، اس کی ہستی میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس زندگی کے بارے میں تو گمان ہو سکتا ہے کہ یہ حقیقی ہے کہ نہیں ہے، وہ زندگی ابدی اور حقیقی ہے. وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. خیر اور شر کوئی ریلیٹو ٹرمز نہیں ہے، اور یہ کوئی معاشی ڈھانچے کی تبدیلی کے ساتھ بدلتے نہیں، مستقل اقدار ہے، معروف اور منکر، فطرت انسانی کی جانی پہچانی چیز ہے. معلوم ہوا کہ ہر اعتبار سے یہ دو نظریات ایک دوسرے کی ضد ہو گئے، اور اسی کی مناسبت سے ایک مارکسٹ ریولیوشن کے لیے کسی سیرت اور کردار کی تعمیر کی ضرورت نہیں، کوئی طہارت نفس اور کوئی تزکیہ نفس کی ضرورت نہیں، کسی تجلیہ روح کی ضرورت نہیں، کسی نشہ درویشی کے ساتھ دمادم زدن جو ہے اس کی کوئی حاجت نہیں. لیکن وہاں جو ہے سارا فرق جو ہے اسی سے واقع ہو جائے گا. وہاں وہ لوگ درکار ہیں جیسے کہ مرزا صاحب فرما رہے تھے, جن کی امانت مسلم ہو, جن کی دیانت مسلم ہو, جن کی صداقت مسلم ہو. جو اقبال نے کہا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا, عدالت کا, یہ سبق پھر پڑھ کے لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. یہ اوصاف اگر پیدا نہیں ہوتے, اگر طہارت نفس نہیں ہے, اگر نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے, اگر وہ ضمائم اخلاق سے سیرت و کردار کو پاک نہیں کیا گیا ہے, اگر محاسن اور مکارم اخلاق کی کاشتکاری نہیں ہوئی ہے اس سیرت کی قسط میں, تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ بات آگے نہیں چلے گی. محمدی انقلاب کے لیے یہ لازمی ہے, یہ اس کا وہ مرحلہ ہے کہ جس کو اگر اوور لک کر دیا جائے تو اگلی ساری جدوجہد جو ہے ہو سکتا ہے کہ بالکل بیکار ہو جائے, جبکہ اس انقلاب میں اس کی کوئی قدر نہیں. یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ہے اساس. خشت اول چونے حد میں مار کر تاثریا میربت دیوار کر, اور خشت اول درست ہے تو پھر جو تعبیر اس پر ہوگی وہ درست ہو جائے گی. تو سارا فرق و تفاوت اس انقلاب میں اس اساسی منہاج کے فرق کی وجہ سے واقع ہوتا ہے, ورنہ آگے چل کر وہ مراحل کامن ہے. تکمیلی مراحل میں کوئی فرق نہیں, اس کی دعوت ہے, اس کی وہ جو تشدد ہے اس کو جھیلنا ہے. یہاں بھی حکم دیا گیا برداشت کرو, ورنہ یہ کہ میں کئی مرتبہ یاد کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جب ڈیسپریٹ ہو جائے تو آپ جانیے کہ بلی بھی جب گھیرے میں آ جاتی ہے تو وہ انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے. ایک شخص ڈیسپریٹ ہو جائے تو 10 کو مار کر مرے گا, لیکن اجازت نہیں ہے. سورہ نساء میں بڑے پیارے الفاظ آئے ہیں, وہاں ذکر تو ہو رہا ہے کچھ لوگوں کا جو پہلے جب تک کہ قتال کی اجازت نہیں تھی بڑے آ کر جوش و جذبے کا اظہار کرتے تھے, اور پھر جب وہ قتال کا حکم آ گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے ولولوں پر جیسی اوس سی پڑ گئی. ان کا ذکر کر کے کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایک وقت وہ تھا جب ان سے کہا گیا تھا کفو ایدیکم. اب ظاہر بات ہے یہ مدنی مکی دور میں کہا گیا تھا, مکی صورتوں میں یہ نہیں ہے, لیکن حوالہ ہو رہا ہے. معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نازل نہیں ہوتا تھا, قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی نازل ہوتا تھا. اوتیت القرآن و مثلہ معہ, مجھے دیا گیا ہے قرآن بھی اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی دیا گیا ہے اس جیسا ہی. تو حکم مکی دور کا ہے لیکن اس کا ذکر قرآن مجید میں مدنی دور میں آیا. کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ بندھے رکھو. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, حضرت خباب بن الارض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, آخر اس میں موت سے کتنا فاصلہ رہ گیا تھا. دہکتے ہوئے انگاروں پر جس وقت کو لٹا دیا گیا ہو, کیا اس کی موت اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں؟ اور کیا وہ اگر اپنے اقدام کرے تو کیا 10 کو مار کر نہیں مرے گا؟ لیکن نہیں, کفو ایدیکم, ہاتھ بندھے رکھو. پھر ایک مرحلہ آیا, اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر. آج سے اہل ایمان کے ہاتھ کھول دیے گئے, ان کو اذن مل گیا ہے. ابھی اذن ہے, ذہن میں رکھیے گا, اذن میں اور آگے چل کر جو آ رہا کتب علیکم القتال, اس میں فرق ہے. یہ در حقیقت سورہ حج میں جو آیت آئی ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ مدنی ہے, ورنہ اکثر و بیشتر اس پر متفق ہے کہ یہ مکی سورت ہے. میرے نزدیک اس کی بعض آیات وہ ہیں جو اثنائے سفر ہجرت نازل ہوئی, جن کو کہ گویا کہ برزخی صورت آیات ہم شمار کریں گے کہ نہ وہ مکی ہے نہ مدنی ہے. ان میں سے یہ آیت بھی ہے, اور اسی کے بعد آگے وہ مضمون آتا ہے, الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ تمہید ہے حضور کی مدینہ منورہ میں داخلے کی. تو اس وقت یہ آیات اتر رہی ہیں کہ اب تمہارے ہاتھ کھل گئے, اوزین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ وقت آیا ہے جبکہ قتال فرض ہو گیا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس لیے کہ جہاں امر کا صیغہ آ گیا, وہ تو اب پہلے امر جو ہے وہ تو وجوب کے لیے, الامر للوجوب, قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ, جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اور یہ سورہ بقرہ میں جو الفاظ آئے ہیں یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے ہیں سورہ انفال میں, جو سورہ بقرہ کے نزولی اعتبار سے فوراً بعد ہے. مصحف کی ترتیب میں اس میں فتر ہے کافی, لیکن نزولی اعتبار سے فوراً بعد جو ہے وہ سورہ انفال ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ, قتال کرو, جنگ جاری رکھو جب تک کہ فتنہ بالکل فروغ نہ ہو جائے, دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو, کہیں اس کے حصے بکرے نہ ہو کہ اس معاملے میں اللہ کی مرضی چلے گی اور اس میں نہیں چلے گی, اس میں ہم اللہ کا کہنا مانیں گے, اس میں ابھی کچھ اور ذرا تھوڑی دیر ہمیں چاہیے کہ اس میں کسی اور کا کہنا مانتے رہیں. وہ تو یہ ہے کہ یکون الدین کلہ للہ. تو یہ تین مرحلے جو ہیں یہ میرے نزدیک تکمیلی ہیں. یہ تکمیلی مرحلے بتمام و کمال ہمیں سیرت نبی میں بھی نظر آ رہے ہیں علیہ صاحب الصلاۃ والسلام, اور یہ تینوں تکمیلی مرحلے دنیا کی ہر انقلابی جدوجہد میں نظر آئیں گے، لیکن فرق جو واقع ہوتا ہے وہ ہے اس ابتدائی مرحلے کا، فکر کون سا ہے، تنظیم اور تربیت کا ڈھانچہ کون سا ہے، وہ ٹریننگ جو ہے وہ کیا دی جا رہی ہے، نظریات کون سے ہیں جو ذہنوں میں اتارے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ چیز کہ جس سے مشرق و مغرب کا فرق ہو جائے گا، بعد المشرقین، کہ ایک انقلاب ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے، اگرچہ آگے کے تینوں مراحل کامن ہیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، اب ذرا ذہن میں رکھیے، میں جو بات آج آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دور آئے گا اسلام کے غلبے کا، یہ اس آیت سے بھی ثابت ہے، پھر یہ کہ ان احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جس میں قیامت سے قبل کے حالات و واقعات کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ صادق المصدوق، پھر ان احادیث سے بھی ثابت ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس امت کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری حصہ، وہ وقت تو آ کر رہے گا، آئے گا کیسے، اس کے لیے جد و جہد بعین ہی اسی طریقے پر کرنی پڑے گی جس طریقے پر جد و جہد کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے آپ نہیں آ جائے گا۔ یہ جو تھرڈ ورلڈ فینومینن ہے کہ ہم کچھ آزاد ہو رہے ہیں، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس سے ہمارا کہیں اسلام کے ساتھ ربط و تعلق نہیں بڑھا ہے، بلکہ آزادی کے بعد اسلام کے ساتھ ہمارا عملی تعلق کم ہوا ہے، ہماری اقدار حیات میں مادیت زیادہ آئی ہے، ہم میں اباحیت کا چرچا زیادہ ہوا ہے، ہر جگہ پر جہاں آپ دیکھیں گے، اگر کہیں ہے تو وہی انقلابی پروسیس، اگر کہیں شام میں معاملہ ہے تو وہ اخوان المسلمون کا انقلابی پروسیس جو چل رہا ہے، ورنہ یہ کہ از خود آزادی سے کوئی قدم جو ہے ہمارا اسلام کے قریب آ گیا ہو، اس کا کوئی اس کی امید اپنے ذہن میں نہ رکھیے، اس کے لیے بالفعل جدوجہد کرنی ہوگی۔ آزاد صرف ہم نہیں ہوئے، آزاد تو افریقہ بھی ہو گیا، آزاد تو انڈو چائنا بھی ہو گیا، جو ویسٹرن امپیریلزم کا جو سیلاب آیا تھا ایک نہ ایک روز اس مد کو جزر کی طرف جانا ہی تھا، یہ تو وہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، وہ کہ ہر مد مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کے ہمارے جو اترنا دیکھے، تو یہ تو معاملہ شدت احساس کا ہے، ورنہ ہر مد کے بعد جزر اور ہر جزر کے بعد مد ہے۔ اس اعتبار سے یہ تھرڈ ورلڈ فینومینن کہ جس میں یہ تمام مسلم، غیر مسلم، عیسائی، بدھ، یہ تمام اقوام ہیں، آزادی کو بھی ساتھ طے ہو گئی، اور وہ آزادی بھی ابھی نہیں آئی ہے، ذہنی غلامی پہلے سے شدید تر ہے ہمارے ویسے، اور ہماری تہذیبی بندھن جو ہے غلامی کے وہ بھی جوں کے توں قائم ہیں، علمی غلامی جوں کی توں ہے، ٹیکنالوجی میں ہم ان کے جیسا کہ مرزا صاحب فرما رہے تھے ہم جھولے پسار کر ان سے اس کی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، ہتھیار جو ہے وہ ان سے مانگتے ہیں، لہذا ہماری جنگ ہے تو وہ بھی وہاں سے اجازت لے کر، اور سنا ہے تو وہ بھی وہاں کے اشارے سے، تو معلوم ہوا کہ بڑی ہی ایک محدود سی آزادی، لیکن اس کی بھی قدر کرنی چاہیے، کاش کہ ہم اس کی بھی قدر کر سکیں، البتہ یہ کہ یہ سمجھنا کہ اس سے خود بخود معاملہ جو ہے آپ سے آپ کو جا رہا احیاء کی طرف، میں یہ عرض کرنا کی اجازت چاہوں گا کہ یہ درست نہیں، جد و جہد کرنی پڑے گی، محنت و مشقت کرنی پڑے گی، اور وہ محنت و مشقت انہیں خطوط پر کرنی ہوگی جن خطوط پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کیا ہے، اس اساسی جد و جہد کا مرکز و محور قرآن حکیم ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے حضور کے انقلاب کا ہدف معین کر رہی، غلبہ اسلام، غلبہ دین حق، اور اس کا اساسی منہاج طے کرنے والا مضمون چار جگہ قرآن میں آیا، اور وہ پورا پروسیس گھوم رہا ہے قرآن کے گرد، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس میں دعوت کا مرحلہ بھی آ گیا، یعنی وہ دعوت اسے خالص اسلام کی بنیاد، قرآن کی بنیاد پر، کوئی آمیزش نہ ہو، چاہے ہمیں کوئی چیز کتنی ہی اچھی لگتی ہو، لیکن یہ کہ اگر پوری 100% خالص چیز درکار ہے تو وہ صرف قرآن ہے، اس قرآن کی بنیاد پر چاہے کسی نے تصنیف کی ہو، لیکن اس شخص کی تصنیف میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی آ جائے گی، جب تک کہ دعوت میں سارا انحصار جو ہے کامل وہ قرآن مجید پر نہ ہو، جو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خطا سے پاک ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو دعوت ہو تو اس سے ہو، یتلو علیہم آیاتہ ہی، اس کے ذریعے سے وہ دعوت کا پروسیس، وہ ایمان جو ذہنوں میں، دعوت سے ہمیں کیا مطلوب ہے، ایک مارکسٹ کو اپنی تبلیغ اور نشر و اشاعت سے کیا مطلوب ہے، کہ مارکسزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ذہنوں میں وہ بٹھا دیں، راسخ کر دیں، اور ہماری دعوت کا ہدف کیا ہے، ایمان ذہنوں میں راسخ ہو جائے، اللہ پر ایمان، آخرت کا ایمان، وحی اور نبوت و رسالت کا ایمان، یہ ایمانیات ثلاثہ جو ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالمعاد، ایمان بالرسالت، یہ راسخ ہو جائے، اور اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن حکیم کے سوا اور کوئی، جب تک کہ وہ دعوت جو ہے اسی محور پر نہ اٹھے گی، اس کی اساس یہ ہو، اس کا سارا صغرا کبرا اس سے لیا جا رہا ہو، اس کے لیے جتنی جدوجہد ہو رہی ہو وہ اسی کی تلاوت آیات کے ذریعے سے اور ان ایمانیات کو ذہنوں میں بٹھانے کی جدوجہد ہو. اگر یہ نہیں ہوگا, اگر ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیں کہ چاہے کچھ بھی ہے ایمان تو ہمارے دلوں میں ہے, جیسا کہ میں نے آج صبح کیا تھا کہ جو میری تشخیص تھی وہ یہی تھی کہ در حقیقت مغالطہ یہاں ہو رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں جو کچھ ہے وہ ایک کلیکٹو ڈاگما ہے, وہ ایک ہمارا ریشیل کریڈ ہے, کچھ نام ہے جو ہم نے سنے ہوئے ہیں. جس طریقے سے کہ مشرکین کے دیوتاؤں کے لیے قرآن نے کہا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, اس سے زیادہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم نے بھی اپنے آبا و اجداد سے کچھ نام سن لیے. جنت اور دوزخ بھی ہے اور جبریل بھی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے ناموں کی حیثیت سے ہے, لیکن درکار ہے یقین. وہ یقین والا ایمان جو ہے اس کے لیے منبع اور سرچشمہ قرآن کے سوا کوئی. حضور نے صاف فرمایا کہ میرے بعد ایمان کا اب سرچشمہ اور منبع جو ہے وہ قرآن. قوم یکونون بعدی یجدون صحفا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا. اس کتاب پر ایمان جو ہے یہ در حقیقت حبل اللہ اس معنی میں بھی بنتی ہے کہ سارے ایمانیات جو ہے گویا کہ جیسے پیراشوٹ کی ساری رسیاں جو ہے وہ نیچے آ کر وہ ایک جگہ پر بن جاتی ہیں, سارے ایمانیات جو ہے اس کتاب کے ایمان کے ساتھ وابستہ ہے کہ وہ جو ریئلائزیشن ہے انسان کے اندر, کانشس ریئلائزیشن ان ایمانیات کی, اس کو اگر ابھار کر ہماری شعور کی سطح پر لانے والی کوئی چیز ہے تو وہ آیات بینات ہے. قرآن حکیم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم. ان اندھیروں سے وہ مادہ پرستی کے ہوں, وہ الہاد کے ہوں, وہ شرک کے ہوں, وہ اوہام کے ہوں, ان تمام اندھیروں سے نکال کر نور توحید نور ایمان کی طرف لانے والی چیز اللہ کی یہ کتاب ہے آیات بینات ہے. تو دعوت کا مبنا دعوت کا مرکز و محور یہ بنے, اور پھر تربیت کیا ہو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہاں ہماری وہ تربیت جو ہے اس کے لیے دو عنوان ذہن میں رکھ لیجئے, تزکیہ اور تعلیم. تزکیہ یہاں ضروری ہے انسانی سیرت کا, کردار کا, انسانی عادات کا. انسان نے غلط نظریات کے بنا پر جو غلط عادتیں اپنے اندر پکا لی ہیں ان کو پت جھڑ کے پتوں کی طریقے سے جھاڑنا ہوگا, اور وہ جھاڑنے والی چیز یہی قرآن مجید ہے. اسی کو بڑی خوبصورتی سے کہا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. سینوں کے اندر جو امراض ہیں ان کی شفا یہی قرآن ہے. ابھی جو مرزا صاحب نے آیت پڑھی تھی اس میں ان سے ایک لفظی غلطی اس میں ہو گئی تھی, اس لیے کہ وہاں للعالمین نہیں ہے للمومنین ہے. وہ قرآن مجید کے لیے جو الفاظ وہاں آئے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ مجھے ایک صاحب نے کیونکہ توجہ دلائی تھی میں نے اس کا ذکر کر دیا ہے کہ یہ جو ہے شفا یہی ہے. علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے اس کو تعبیر کیا ہے کہ کشتن ابلیس کار مشکل است جہاں کے اردو مندر اعماق دل است. یہ حدیث نبوی کی ترجمانی ہے جو ہو رہی ہے ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم. اب کیا کریں کشتن ابلیس کار مشکل است جہاں کے اونگو مندر اعماق دل است خوشتر آباشت مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی. اس قرآن کی تلوار سے اس کو اگر مارو گے تو مار سکو گے, اس لیے کہ یہ قرآن بھی اندر سرایت کر جاتا ہے. وہی خوبصورت تعبیر جو علامہ نے کی اور ابھی مرزا صاحب نے بھی آپ کو اشعار سنائے چوں بجاں در رف جاں دیگر شبد جاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبد. تو جس طریقے سے کہ وہ اندر سرایت کیے ہوئے ہیں یہ قرآن بھی پورے وجود میں سرایت کر جاتا ہے. اور بالکل صحیح ہے وہ بات کہ وہ وقت آ سکتا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اس سے بھی آگے بڑھ کر حدیث قدسی میں الفاظ موجود ہیں میرا بندہ مجھ سے قرب اختیار کرتا ہے نوافل کے ذریعے یہاں تک کہ وہ اس درجے کو پہنچتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ تو بہت آگے کا مضمون ہے, یہ بات تو بڑی اس سے ادھر ہی کی ہے کہ ایک کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاری نظر آتا ہو حقیقت میں ہے قرآن. اور ظاہر بات ہے کہ اس کی تکمیلی صورت جو ہے وہ سیرت محمدی ہے علیہ صاحب صلاۃ وسلام, وہ قرآن مجسم ہی تھے, ان کی سیرت ان کا کردار ان کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے تزکیہ نفس. علامہ نے جو مرثیے کہے ہیں کہ صوفی پشمینہ پوشو حال مست از شراب نغمہ قوال مست, وہ قوالیوں سے جو تصوف چل رہا ہے اس کے ہم مخالف ہیں مرزا صاحب, اس تصوف کے ہم مخالف نہیں ہے جس کے لیے سماع جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہو. ابھی ہم نے پونا گھنٹہ یہاں بیٹھ کر سورہ شورا کی سماعت کی ہے, وہ محفل سماعت ہے جس کے بارے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد مرحوم کا اگرچہ شعر وہ شعر کے اعتبار سے کوئی اتنا بلند نہیں ہے، لیکن سادہ الفاظ میں جو انہوں نے مفہوم ادا کیا ہے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے، آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی کوہ جس سے خاشعم متصدع ہونے کو ہے، وہ سماع ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ بھی ایک تصوف ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کے جو مقاصد ہیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ کہ جس کے اندر نظریات ادھر ادھر سے آ کر مل گئے ہیں اگر اختلاف ہے تو اس سے ہے، ورنہ ہم اس کیفیت کو مانتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اقبال کا شعر آپ کو سنایا کہ اقبال کہہ رہے ہیں با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن تو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزن، ہم اس درویشی کو غلط سمجھتے ہیں کہ جس کے سامنے اگلی یہ منزل ہے ہی نہیں، وہ صرف دمادم ہی میں ہے اور دمادم بس قلندر میں اس کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہم اگر اختلاف رکھتے تو اس سے رکھتے ہیں، لیکن وہ درویشی کہ جس کا وہ آگے جو مطمئن نظر ہے وہ جا رہا ہو وہی جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور غلبہ دین کے لیے جان اور مال کو کھپا دینا، تو اس درویشی سے مبارک درویشی اور کوئی ہے ہی نہیں۔ شہیدین کی تحریک اسی درویشی سے شروع ہوئی ہے، اور آج ہماری جو تحریکیں ناکام ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ درویشیوں کی بنیاد میں نہیں ہے، یہ تشخیص ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارا عمل جو ہے قرآن کی بنیاد پر ہو، ایسا نہ ہو واعظ بھی اگر ہو رہا ہے تو از خطیب و دہلمی گفتارے ہوں، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں، واعظ ہو رہا ہے تو وہ اس پر، اور اگر محفل جمی ہوئی ہے صوفیہ کی تو وہ سماع کوئی اور ہے، وہ سماع بھی اس سے ہو اور واعظ بھی اس سے ہو، دعوت بھی اس سے ہو اور تربیت بھی اس سے ہو اور تنظیم بھی اور تزکیہ بھی اس سے ہو، تعلیم بھی اس سے ہو، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو وہ خشت اول جو ہے محمدی انقلاب کے عمل کی، اس کا سارا دار و مدار، اس کا انحصار، اس کا مرکز و محور، اس کا مبنا اور مدار، یہ سب جو ہے وہ صرف قرآن مجید پر ہے۔ یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو قرآن اور احیاء اسلام کے عنوان میں جو چیز پوشیدہ تھی، جس کے لیے کہ اتنی محنت اور جد و جہد جو بھی مجھ سے ہو سکی ہے اس اپنے تھوڑے سے عرصے میں نے کی ہے، کہ یہ حقیقت لوگوں کے سامنے آئے۔ اب دوسری حقیقت سمجھیے، یہ ساری کوشش جو ہے از خود کوئی نتیجہ برآمد نہیں کرے گی، از خود یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ آپ حل اگر چلا کر اور بیج ڈال کر سمجھیں کہ اب سب کچھ ہو جائے گا، نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی آپ کو نگہداشت کرنی ہے، پانی بھی آپ کو دینا ہے، کھیت کو سینچنا بھی آپ کو ہے، اس میں گوڈی کرنے کی بھی اگر کبھی ضرورت ہے تو وہ آپ کو کرنی پڑے گی، نہیں کریں گے تو وہ پچھلا کیا دھرا بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اور اکارن چلا جائے گا۔ ہفتے اعمال اگلا مرحلہ تنظیم کا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی اگلا وہ انقلابی پروسیس آگے نہیں چل سکتا، اگر وہ نہیں ہے تو یہ سارا پروسیس ایک اصلاحی پروسیس بن جائے گا، اگر وہ نہیں ہے تو یہ سارا پروسیس ایک تبلیغی عمل بن جائے گا، یہ صرف انسان ایک نیچے ہی نیچے زمین ہی کی سطح پر جیسے کہ بیلیں جو ہیں وہ پھیلتی چلی جایا کرتی ہیں، وہ زمین پر تو پھیلے گا وہ عمل، لیکن اس کے اندر وہ تنا موجود نہیں ہے۔ کزر ان اخرج شطہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ نقشہ کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ تنظیم وہاں پر موجود نہ ہو، کہ ایک ڈسپلن فورس ہو، سموتاد کے ایک شکنجے کے اندر کسے ہوئے لوگ ہوں، معلوم ہو کہ واقعتاً ایک پکار پر لوٹنے والے ہیں۔ یہ اگر نہیں ہے کہ کہیں بھی اگر احساس فرض کے لیے کوئی پکار آئی ہے تو اس کے ساتھ ہی جب تک لوٹ کر نہیں آئے ہیں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن سے ہت داما سب بھول گئی مصلحت اہل حوص کی، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ ایک نیچے ہی نیچے ایک بیل جیسے زمین پر پھیلتی ہے اس طرح عمل پھیلے۔ یہ اشعار میں نے پڑھے ہیں، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسے شخص کے ہیں کہ جس کا میں بھی پسند نہیں کروں گا کہ اس کا کوئی شعر کوٹ کروں، لیکن یہ کہ وہ جو انقلاب کے وہ تین مراحل تکمیلی ہیں، وہ چونکہ ہر انقلاب میں مشترک ہے، لہذا کوئی انقلابی شاعر وہ کمیونسٹ ہو، وہ کوئی سوشلسٹ ہو، اس کے ہاں وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، جبکہ ہمارے دوسرے ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو ویسے دیندار شعرا ہیں ان کے ہاں وہ چیز نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ انقلاب کا نظریہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں، انقلابی جد و جہد سے وہ آشنا ہی نہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ اسی دنیا میں پاؤں پھیلانا اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اپنے جڑیں اور نیچے اتارتے رہنا، اس کا اگر عمل جاری ہے اور ساتھ نماز روزہ بھی ہے اور تسبیح بھی ہے، تو یہ معاملہ تو وہ ہے جو ابلیس نے مشورہ دیا ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی اس کو اٹھنا ہے، کزر ان اخرج شطہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، یہ نقشہ اگر ہوگا تو صرف تنظیم سے ہوگا، وہ تنظیم انقلاب محمدی میں تو ایسی مضبوط تنظیم تھی، ظاہر بات ہے کہ نبوت کی بنیاد پر جو تنظیم ہوگی اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ تصور کر ہی نہیں سکتے. جس کو نبی مانا ہے اب اس کی رائے سے بھی کوئی اختلاف ہو سکتا ہے. کہیں اگر وہی مشورہ مانگے تو ڈرتے ہوئے جھجکتے ہوئے جیسے صحابہ اکرام کا معمول ہمیں احادیث میں ملتا ہے. حضور پہلے سوال کرتے تھے تو ہچکچاتے ہوئے کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. لیکن پھر اگر حضور اصرار فرماتے تھے کہ نہیں کوئی رائے دو تو جو رائے ہوتی تھی وہ پیش کر دیتے تھے. لیکن یہ کہ بہرحال جو حکم آ جائے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس سے کسی صاحب ایمان کے لیے کہاں سرتابی کا کوئی امکان نہیں. اب وہ جو خیارتن جو الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، کسی مرد مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ اختیار باقی نہیں رہتا. اذا قضى الله ورسوله امرا، جب کسی معاملے کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو اب اختیار کہاں، کوئی ترجیح کوئی آلٹرنیٹو ہمارے پاس نہیں. اسی کے لیے میں آپ کو وہ بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ غزوہ بدر سے قبل بھی ہجرت کے بعد متعدد غزوات ہوئے ہیں. حضور نے متعدد غزوں میں شرکت کی، چھوٹے چھوٹے غزوے، لیکن عجیب بات نوٹ کیجئے کہ غزوہ بدر سے قبل انصار اس میں شریک نہیں ہوئے. حضور صرف مہاجرین کو لے کر جاتے تھے. مہاجرین تو ظاہر بات ہے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے لیے تو کوئی وہاں پر وہ جڑیں اپنی نیچے اتارنے کا یا ان کو سینچنے کا سوال ہی نہیں ہے. تو وہ تو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کر چکے ہیں، وہ تو گویا کہ ہمہ وقت تیار ہیں. بدر کا جب مرحلہ آیا اور ایک بڑی مہم درپیش ہوئی تو اب حضور نے محفل مشاورت منعقد کی. اس میں مسئلہ یہ رکھا سامنے کہ ایک تو آ رہا ہے قافلہ شام سے، شمال سے، مال تجارت سے لگا پھدا ہے اور صرف 50 اس کے ساتھ ہیں محافظ. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے، مکے سے، کیل کانٹے سے لیس. بتاؤ کدھر کا رخ کریں. اب جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں ایسے موقع پر، بعض حضرات نے بعض صحابہ نے وہ بات کہی، وہ عقل جو ہے منطق وہ یہی ہے کہ حضور پہلے قافلے کی طرف چلیے. سورہ انفال میں تفصیل سے ذکر ہے اس کا، اس لیے کہ وہ غیر شوقہ، اس میں تو کانٹا چبھنے کا امکان ہے نہیں زیادہ. کوئی 50 افراد ہیں، آسانی سے قابو پا لیں گے، مال بھی ہاتھ آئے گا، ہتھیار بھی ملیں گے. یہاں تو تلواریں نہیں ہیں سب کے پاس، تو 50 افراد مسلح افراد کا اسلحہ تو ملے گا نا، پھر چلیں گے لشکر کی طرف. لیکن حضور کا منشا کچھ اور ہے. حضور ابھی توقف فرما رہے ہیں. اس پر پھر مہاجرین نے پہلے تقریریں کی، انہی میں وہ الفاظ حضرت مقداد کے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور آپ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا اذہب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے. آپ ہمیں ان پر قیاس نہ کیجیے، جدھر بھی آپ کا ارادہ ہے بسم اللہ کیجیے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. لیکن مہاجرین کی پے بہ پے تقریروں کے باوجود حضور کچھ مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، کچھ توقف ہے. اب وہ ذہن میں بات آئی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خزرج کے رئیس تھے، اور خزرج بہت بڑا قبیلہ تھا، اوس کی نسبت سے تو رئیس انصار کی حیثیت انہیں حاصل تھی. انہوں نے کھڑے ہو کر وہ الفاظ کیے، کہے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور کو جو اشکال اس وقت پیش ہے وہ یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت واقع ہوئی، اس میں جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر کوئی حملہ آور ہوگا تو انصار مدینہ نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہاں صورت یہ ہے کہ حضور مدینے سے باہر نکل رہے ہیں اور مرحلہ بھی کوئی اتنا بڑا درپیش ہے کہ صرف مہاجرین کی نفری جو ہے کفایت نہیں کرے گی، انصار کی طرف جو نگاہیں اٹھ رہی ہیں بار بار، تو غالباً یہ معاملہ ہے حضور کے سامنے کہ اس کی وجہ سے آپ توقف فرما رہے ہیں. اس پر جو انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے اس کے وہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، انا آمنا بکا وصدقنا کا. حضور اب بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، کیا ٹرمز تھی اس بیعت عقبہ ثانیہ کی. ہم آپ پر ایمان لا چکے، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اب ہمارے پاس کون سا اختیار رہ گیا، کون سی چیز باقی رہ گئی ہے ہمارے پاس. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سودا تو ہو چکا ہے. لہذا آپ بسم اللہ کیجئے، جو بھی آپ کا ارادہ ہو حکم دیجئے. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے مار مار کر، لیکن برکل غمات تک پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کر ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں اتار دیں. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا تصور ممکن نہیں. فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت. قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت. یعنی سمو اطاعت کا وہ نقشہ کہ اس میں سننا مجرد جو ہے وہ اطاعت کے لیے کافی ہو جائے، یہ نہیں کہ میری عقل میں بھی بات آئے تو مانوں گا، اگر اس حکم کی مصلحت سمجھ میں آئے گی تو مانوں گا، اگر میرے خیال میں حکم غلط ہے تو نہیں مانوں گا. تو یہ سمو اطاعت نہیں ہے. یہ اس ہستی کی اطاعت نہیں ہے، یہ اپنی عقل کی اطاعت ہے۔ فائنل جج تو آپ نے اپنی عقل اور سمجھ کو بنایا ہوا ہے، یا اپنی پسند اور ناپسند کو بنایا ہوا ہے کہ جو چیز میری سمجھ میں آئے گی اسے مانوں گا، جو میری عقل میں آئے گی مانوں گا، جو مجھے پسند ہوگی مانوں گا۔ تو اصل میں جو بات تم نے مانی وہ بھی اس ذات کی نہیں مانی، وہ بھی اپنی عقل کی مانی ہے اور اپنے دل کی اور اپنے نفس کی مانی ہے۔ یہ ہے در حقیقت کہ سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو۔ وہ جو دسویں جماعت کے کورس میں ہم نے وہ انگریزی کی نظم پڑھی تھی، چارج آف دی لائٹ بریگیڈ، اس میں جو الفاظ ہے there is not to reason, but to do and die، یہ نقشہ اگر پیدا نہیں ہوتا ہے تنظیم کا، اچھی طرح جان لیجئے کسی انقلابی جد و جہد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر آپ واعظ کہتے رہیے، تلقین فرماتے رہیے، درس و تدریس کہیے، یہ میں نہیں کہتا خیر سے خالی ہے، کچھ نہ کچھ خیر اس میں بھی ہے۔ وہ تو تجوید کے مدرسے بھی خیر سے خالی نہیں ہے، آخر قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ حفظ کے مدارس ہیں، وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، حفظ بہت بڑا عمل ہے دینی اعتبار سے۔ جو شخص کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے، اگر خلوص نیت سے دے رہا ہے، یقیناً بہت بڑا اجر اس کا، بہت بڑی نیکی ہے جو وہ کما رہا ہے۔ لیکن اگر پیش نظر ہے یہ، اگر پیش نظر ہے وہ شکل پیدا کرنا جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ کہا نہیں جا سکتا کہ پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری، تو وہ کام اس رہج سے ہرگز نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دوسرا مرحلہ تنظیم سمتاعت۔ یہی بات ہے جو اس حدیث میں آئی، آمرکم بخمسن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں الفاظ آئے اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جماعت کا التزام، سم و طاعت والی جماعت، وہ چندوں والی جماعت صرف، اور زبانی ہمدردی والی جماعت، یا جماعت کے ساتھ وہ تعلق جو صرف زبانی ہمدردی پر ہو، یا بہت اعلیٰ کھانے کھانے کے بعد حدیث مائدہ کے طور پر کچھ ہمدردی جتا دی جائے کسی جماعت کے ساتھ، یا اپنی کمائی میں سے ہزاروں میں سے کچھ پیسے نکال کر حاتم طائی کی قبر پر گویا کہ لات مار دی جائے، وہ جماعت والا معاملہ نہیں، جبکہ اس کے نظم میں ڈسپلن میں ہو سم و طاعت کے، وہ جماعت مطلوب ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو جان لیجئے وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ایک اصلاحی، تدریسی، تعلیمی، جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، کچھ نہ کچھ خیر اس میں ہے، لیکن یہ کہ وہ پروسیس جو ہے انقلابی، اس کے ابتدائی مراحل میں بھی یہ تین چیزیں ضروری ہیں، انقلابی فکر اور اس کی دعوت۔ وہ فکر ہمارا قرآن ہے، اور اس کی درس و تدریس، اس کی تعلیم و تعلم، اس کا پرچار، اس کا پھیلانا اگر اس نیت سے ہو رہا ہے تو وہ اس عمل کا جز ہے۔ اگر سارا پروسیس یہ سامنے ہے، اس لیے ہو رہا ہے، اگر اس پروسیس کے بغیر ہو رہا ہے تو وہ اس کا جز نہیں ہے پھر۔ لیکن اگر یہ سامنے ہے، ہدف وہ ہے، منزل وہ معین ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، اگر یہ منزل سامنے، اس کے لیے یہ ہو رہا ہو۔ یہی بات ہے جو حضور کی حدیث میں نے سنائی تھی آپ کو، من ماتا وهو یطلب العلم، وہ ابھی صرف قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگا ہوا ہے، لیکن نیت، اور نیت کو جان لیجئے، اللہ جانتا ہے نیت کو۔ آپ جو کچھ زبان سے کہیں، میری زبان بند کر دیں، وہ بات اور ہے، لیکن اگر دل میں واقعی نیت یہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اس نیت کو کہ وہ ہے کہ نہیں، کہ اس کے ذریعے سے احیاء اسلام درکار ہے، اس نسبت کو کہہ لیجئے جو مسلمانوں کی نسبت مردہ ہو چکی ہے اسلام سے، اسے زندہ کرنا ہے، یا اسلام کو ایک واقعی عالمی نظام کی حیثیت سے قائم کرنے کو احیاء سے تعبیر فرما لیں، اگر نیت وہ ہے تو من مات وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، تو یہ مقام وہ ہے کہ انبیاء کے اور اس شخص کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو یہ کام اگر ہو رہا ہے، درس و تدریس، تعلیم اور تعلم، پھیلانا درس قرآن، اگر ہو رہا ہے، اس پروسیس کا جز ہے، تو یہ اس انقلابی جز کی پہلی اینٹ ہے، خشت اول۔ اس کے بعد جو لوگ اس کو قبول کر کے، اس سے متاثر ہو کر، جن کے دلوں کو اس قرآن نے گرما دیا ہو، جن کے اندر کسی درجے میں قرآن اتر گیا ہو، چون بجا در رفت جا دیگر شبد، اگر یہ کیفیت کسی درجے میں ہوئی ہے، اب ان کو سمیٹنا، پرونا، ایک نظم میں منسلک کرنا، ایک جماعت کی شکل دینا، اور پھر اس کی تربیت اور تسکیے کا معاملہ، وہ بھی اسی قرآن کے گرد، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر یہ کام ہو رہے ہیں تو پھر منہاج اساسی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ گویا کہ ہم نے پورا کر لیا۔ باقی یہ کہ تکمیلی مراحل میں عرض کر چکا ہوں، کوئی پہلے سے نہیں کہہ سکتا کہ کب کون سا مرحلہ آئے گا۔ سیرت نبوی سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، مکے کی زمین جب حضور نے دیکھی کہ بالکل تنگ ہو چکی ہے، تو حضور کا ذہن طائف کی طرف گیا ہے، حضور طائف تشریف لے گئے، مدینہ کی طرف آپ کا ذہن نہیں گیا، مدینہ بہت فاصلے پر تھا اور یہ طائف تو بہت قریب تھا، لیکن طائف میں جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم، میں یہ کہا کرتا ہوں، میرا یہ احساس ہے، 10 برس میں مکے میں وہ نہیں ہوا حضور کے ساتھ ذاتی طور پر جو طائف میں ایک دن میں ہو گیا ہے. وہاں سے واپس آ کر جو کیفیات جن میں 3 سال گزرے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے. پھر یہ کہ اگلے سال 6 افراد آ گئے، کھڑکی کھلی مدینے کی طرف سے، اگلے سال 12 ہو گئے، بیعت اقبہ ثانیہ ہو گئی، بیعت اقبہ اولا ہوئی، پھر اس سے اگلے سال جو ہے وہ 72 افراد مرد اور 3 عورتیں اور بیعت اقبہ ثانیہ ہو گئی. تو یہ جو ہے بیعت اقبہ ثالثہ بھی ایک ہوئی ہے، اس لیے کہ 14ویں سال میں ہے اصل میں ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 13 سال مکے میں پورے گزرے. تو یہ جو مراحل تھے، یہ جان لیجئے کہ کوئی نہیں پہلے سے کہہ سکتا تھا کہ کیا ہوگا، کہاں سے کھڑکی کھلے گی، کہاں سے وہ راستہ شروع ہوگا. یہ تو ہے بالکل حالات پر، اور حالات سے مراد حالات اندھی بہری کسی قوت کے قابو میں نہیں ہے، اللہ سمیع اور علیم اور بصیر کے اختیار میں. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کون سا مرحلہ آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ پیسو ریزسٹنس کے لیے تو تیار رہنا چاہیے، اس پہلے مرحلے کے ساتھ گندا ہوا ہے وہ تو، کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا معاشرہ ریٹیلیٹ کرے گا، جب آپ حرام کو چھوڑیں گے آپ کے اپنے بیوی بچے آپ سے لڑیں گے، جنہیں چپڑی مل رہی تھی اور دو ملتی تھی انہیں جب سوکھی ملے گی اور آدھی ملے گی تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل تو ہو کر رہے گا. آپ سود کو ترک کر کے دیکھیے، آپ رشوت کو چھوڑ کر دیکھیے، آپ ذرا اپنی معیشت میں سے اس حرام کو، اس کانٹے جو چبے ہوئے حرام کے ایک ایک کر کے چن کر دیکھیے، نتیجہ یہ ہوگا کہ چومکھی جنگ کا آغاز ابھی ہو جائے. تو وہ جو پیسو ریزسٹنس ہے وہ تو گندھی ہوئی ہے اس پہلے مرحلے کے ساتھ ہی، اس کو تو میں نے بیان کرنے میں سمجھانے میں علیحدہ رکھا ہے اس ثانوی مرحلے کے، لیکن اس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کنفلکٹ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. لیکن دل میں اگر یہ تمنا نہیں ہے کہ کاش کہ وہ مرحلہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہم اپنی گردن کٹوا کر جامع شہادت نوش کر لیں، اگر یہ دل میں تمنا نہیں ہے تو میں عرض کر دوں حضور کا فرمان، حضور کا فتویٰ میری بات نہیں ہے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، اس شخص کی موت ایک لو کے نفاق پر واقع ہوئی. وہ میں اب جو بات عرض کر رہا تھا وہ اس حدیث سے اور موقت ہو گئی کہ یہ اگر یہ مہم یہ سامنے نہیں ہے، اگر سارا پروسیس یہ پیش نظر نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ پروسیس پیش نظر ہوگا تو معلوم ہوگا کہ وہ تصادم کے 3 مرحلے ناگزیر ہیں، پیسو ریزسٹنس بھی ہے، ایکٹیو ریزسٹنس بھی ہے، آرم کنفلکٹ بھی ہے، مسلح تصادم بھی ہے اور گردنیں کٹتی ہیں وہاں. اگر وہ مرحلہ سامنے نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی نگاہ ہے ہی نہیں اس مقام پر، وہ تو پھر ایک اصلاحی اور تبلیغی اور علمی اور تعلیمی اور ریسرچ اور یہ اور وہ، یہ اس قسم کے کام ہے جو زمین پر پھیلتے ہیں، کبھی اوپر نہیں اٹھیں گے، ایک نظام بن کر قائم نہیں ہو سکیں گے. لیکن اگر وہ نقشہ سامنے ہے تو سامنے نگاہ رکھیے کہ کاش کہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت آ جائے کہ وہ مرحلہ آئے جس کے لیے تمنا کی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَوَلِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، کاش کہ وہ لذت مجھے نصیب ہو کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، میری گردن اڑائی جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور بارے دیگر خدا را ہاں کرم بارے دیگر کن، پھر مجھے وہ لذت ایک مرتبہ اور نصیب ہو. اگر یہ دل میں تمنا نہیں ہے، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہو الصادق المصدوق، کہ ایسے شخص کی موت پھر ایک لو کے نفاق. اور جو میں نے عرض کیا پہلا مرحلہ، یہ جو 3 مرحلے ہیں بعد کے، اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کی جا سکتی ہے نہ کی جانی چاہیے. اگر کچھ لوگوں نے پہلے یہ غلطی کی ہے کہ مراحل پہلے سے طے کر کے بتائے جا رہے ہوں تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کب کس مرحلے کا آغاز، اور اللہ تعالیٰ ہی وقت پر رہنمائی فرمائے گا تو ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلہ کر دیں، اس مرحلے کا ٹائم نہ آیا ہو اور ہم پری میچورلی اس مرحلے کے اندر کود جائیں، یہ ممکن ہے. لیکن اگر نیک نیتی سے خطا ہو تو اس پر بھی اجر ملے گا. اجر جو ہے اس کا رزق اگر ہے تو وہ صرف ہے بدنیتی پر، اگر خلوص نہیں ہے تو اجر اکارت ہو جائے گا. لیکن نیک نیتی سے اگر مس ججمنٹ ہے تو کوئی حرج نہیں، دنیا میں ناکامی ہوگی لیکن آخرت میں ناکامی کا سوال نہیں ہے، وہ اجر ملے گا. مجتہد مفتی کے لیے اجر اکیرا ہے اور مجتہد مصیب کے لیے دوہرا ہے. لیکن بہرحال آج جو معاملہ تھا، چونکہ صبح میں نے جو گفتگو کی تھی وہ قرآن مجید، یہ جو پہلا جو اصل 3 ابتدائی مراحل میں نے گنوائے اور اس میں دعوت اور تربیت اور تعلیم اور تزکیہ، اس کا محور قرآن حکیم. یہ کام تو اس انجمن کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں، کافی وقت گزرا ہے، اب 16-17 سال اب یہاں ہے اس عرض لاہور میں، کہ بہرحال جو بھی حقیر سی توانائیاں جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کا بہتر اور بیشتر اسی میں لگا ہے. کسی اور چیز کو کوئی اور بنانے کی، کوئی پھلنے اور پھولنے کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اگر دی ہے اور کوئی آزمائش میں نہیں ڈالا ہے اس کا کرم ہے، لیکن میری صلاحیتوں اور قوتوں کا اور اوقات کا کوئی حصہ بھی ادھر اس رخ پر ترک نہیں ہوا، یہ میں پورے اسرائیل قدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو پیش نظر ہے یہ کام، میں نے جو یہ انجمن بنائی تھی تو وہ صرف انجمن سازی کے لیے نہ تھی. یہ جو انجمن کا دستور ہے چھپا ہوا اس کے ساتھ وضاحتیں اس میں دیکھ لیجئے. آج کی بات نہیں کہہ رہا بلکہ پیش نظر وہ اقامت دین, غلبہ دین کے لیے ایک ہماگیر جد و جہد اور اس کے لیے ایک جماعت کا قیام. میں اس کے لیے آپ کو جو احادیث پہلے میں نے دو آپ کو سنائی ہیں, دو حدیثیں اور سنا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں, تاکہ آج ایک طرف تو یہ معلوم ہو جائے کہ انقلابی جد و جہد اور اصلاحی جد و جہد اور سیاسی جد و جہد میں کیا فرق ہے, اور غلبہ دین یہ ظاہر بات ہے کہ ان دونوں طریقوں سے ہونی ممکن نہیں ہے. اس کے لیے طریقہ صرف ایک ہے, لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس کے لیے سیرت کا مطالعہ کیجئے تو وہ مکمل اور گمبھیر ترین انقلابی جد و جہد کا مرقع ہے. وہ انقلابی جد و جہد جو ہے اس کو اگر ہم اب اپنے لیے معین کریں اپنی رہنمائی کے لیے, تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. اور اقبال کے اس شعر کو ضرور ذہن میں رکھیے, با نشہ درویشی درساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. پہلے حصے میں دعوت و تبلیغ, تزکیہ و تربیت و تعلیم اور تنظیم, یہ تین مراحل. دوسرے حصے میں پھر پیسے, اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ پھر آتا ہے. وہ تو آپ ایل مجھے مار, اگر آپ نے کسی معاشرے کو چیلنج کر دیا ہے تو وہ بھی, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائن ڈاؤن کہ وہ آپ کو اوپر سے گزر جانے دے. آخر کوئی نظام ہے جو قائم ہے, اس کے نظریات ہیں, ان کے عقائد ہیں, ان کی اقدار ہیں, اور پھر اس نظام میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, مفادات ہیں لوگوں کے, سیادتیں ہیں, چودراہٹیں ہیں. وہ سیادتیں اور چودراہٹیں جو ہے کبھی گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ آسانی سے ان کے اوپر سے گزر جائیں. وہ ریٹیلیٹ کرے گا. وہ ریٹیلیشن جو ہے اس کے مراحل پھر پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس اور آرم کانفلکٹ. لیکن اس میں جو دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے کے ضمن میں تھا تنظیم, اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دو حدیثیں اور سنا کر اور پھر میں اپنی گفتگو آج کی ختم کر دوں. ایک روایت جو متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم کی, جس کے راوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں, قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یزال من امتی امت لا یزال من امتی امت, میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ اس منصب پر فائز رہے گی. میری امت میں سے ایک گروہ, میری امت میں سے ایک جماعت, یہ پارٹی ود ان پارٹی کا کانسیپٹ, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ, یہ امت ود ان امت کا کانسیپٹ. ایک بڑی امت ہے ہر کلمہ گو, جیسے کہ مرزا صاحب نے فرمایا, بالکل صحیح ہے. وحدت امت کے اس تصور کو ذہن میں رکھیے, ہر کلمہ گو اس امت میں شامل ہے. وہ فاسق ہو, وہ فاجر ہو, وہ نمازی ہو یا نہ ہو, اس کی زندگی میں عملی اسلام ہے کہ نہیں ہے, وہ امت, وہ بڑی امت ہے. وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, اس کا امتی ہے, بشرطے کہ کسی نئی نبوت کا اقرار اس نے نہ کر لیا ہو. اس کو کہیں میرے اسٹیٹمنٹ میں اس کو کہیں شامل نہ سمجھ لیجیے. بہرحال جو اس پر ہے وہ امتی ہے, لیکن اس امت میں وہ فعال امت درکار ہے جو اس کام کے لیے جیے اور مرے جس کے لیے اس امت کو اصلاً برپا کیا گیا تھا. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, اسی کے لیے فرمایا تھا کہ ولتکم منکم امت. دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ اور حدیث کے الفاظ کس قدر ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت تو ایسی رہے, وہ ہے جس کی خبر دے رہے ہیں یہاں حضور کہ رہے گی میری امت میں ایک جماعت. لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك متفق عليه. میری امت میں ایک امت, ایک جماعت ہمیشہ حکم الہی پر قائم رہے گی. اس جماعت کو نہ وہ نقصان پہنچا سکیں گے جو اس کی تائید و اعانت چھوڑ دیں گے, اور نہ وہ شخص ضرر پہنچا سکے گا جو اس کی مخالفت کرے گا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی موت آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں گے. ایک اور حدیث میں اسی مضمون کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں, یہ لائے ہیں امام بیہقی دلائل النبوہ میں. حضرت عبد الرحمن ابن حضرمی کہتے ہیں کہ مجھ سے اس شخص نے یہ حدیث بیان کی جس نے اس کو نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کا وہ قول کیا ہے, یقولو انہو سیکون فی آخر ہذہ الامہ, یہ زیادہ میرے آج کے مضمون سے متعلق حدیث ہو گئی. انه سيكون في اخر هذه الامه قوم لهم مثل اجر لهم مثل اجر اولهم, وہ کیا کریں گے, یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر ويقاتلون اهل الفتن, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا اجر اس امت کے پہلے لوگوں کے اجر کے برابر ہوگا, جو اپنے اجر اور ثواب میں ان کے برابر ہو جائیں گے، رتبے میں برابر نہیں ہوں گے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک کوانٹیٹیٹو پہلو ہے کسی چیز کا، ایک کوالیٹیٹو پہلو ہے۔ کوالیٹیٹو پہلو میں کیفیت میں صحابہ کرام کی جماعت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کمیت میں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جن حالات میں وہ نیکیاں کی اور اب جن حالات میں لوگ نیکیاں کریں گے، اس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹیٹولی معاملہ بڑھ جائے۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اجر ہوگا ان کے پہلوں کے مانند، وہ کیا کریں گے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، اور وہ فتنہ پردازوں سے جنگ کریں گے۔ یہاں بھی میری جو گفتگو ہے اس کا آخری حصہ جو ہے آرم کانفلکٹ، اس کو بھی اس حدیث کے ساتھ جوڑ لیجئے کہ یہ اگر سامنے نہیں ہے اور کوئی ٹھنڈے ٹھنڈے ہی چاہتا ہے کہ بس تقریروں سے اور درسوں سے اور سالانہ اجتماعات منعقد کر کے اور کچھ ہم اپنے اجلاس منعقد کر کے یہ معاملہ جو ہے یہ سر کر لیں گے، تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے، نہ یہ پہلے ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ اس کا پروسیس وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ایک نظم میں وہ نہایت مکمل انقلابی عمل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔
محترم سامعین، بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی آڈیو کیسز، ویڈیو کیسز، آڈیو سی ڈیز، ویڈیو سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز ملنے کا پتہ نوٹ کر لیں۔ مکتبہ قدام القرآن، قرآن اکیڈمی، 36 کے ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ ہمارے فون نمبر ہے 5869501، 5869502 اور 5869503۔